الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود بجي محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جس کا نصف حصہ گزر گیا، ہم نے جو عبادات بجا لائیں، تلاوت قرآن کی، روزے رکھے، شب زندہ داری کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بقیہ ماہ رمضان میں بھی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ روزے داری، تلاوت قرآن اور شب زندہ داری کے ساتھ اپنے قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مقام عورت قرآن کی نگاہ سے یا قرآنی عورت، یہ ہمارا موضوع ہے. اس ماہ رمضان میں ہم نے یہ عہد کیا اپنے خدا سے کہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ قرآن کے محور پہ ہوگی، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب چیزوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، قرآن کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی. قرآن مہجور ہے، قرآن مظلوم ہے، قرآن غریب ہے. آئیے اس قرآن کو کتابوں کی شیلف سے نکالیں، جو زانوں سے نکالیں، رنگین کپڑوں سے نکالیں، اسے اپنے دل کی زینت بنائیں. رسول اللہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اے خدا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. مہجور یعنی جس سے ہجرت اختیار کر لی جائے، دوری اختیار کر لی جائے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ نوجوانوں سے کہ قرآن سے انس حاصل کریں، قرآن سے انس اس کی تلاوت کے ساتھ ہو، ترتیل کے ساتھ ہو، تجوید کے ساتھ ہو. یہ ابتدائی مراحل ہیں. قرآن کا انس اس کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان قرآنی مفاہیم کو سمجھے، قرآنی باتوں کو سمجھے، وہاں پہ قرآن سے انس حاصل ہوتا ہے. اور اگر آپ جس زندگی کے سٹیج میں ہیں، اگر آپ قرآن سے انس حاصل کریں تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ما جالس بالقرآن احد، کوئی بھی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر جب یہ کھڑا ہوتا ہے، بے زیادت او نقصان، اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے اور ایک چیز کی کمی ہوتی ہے. زیادت فی ہدا و نقصان فی عمى، ہدایت میں اضافہ ہوگا اور گمراہی میں اور اندھے پن میں کمی ہوگی. تو قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی بہار کا زمانہ ہے، اور قرآن کی بہار کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے. ظاہری ثواب کے لحاظ سے ایک آیت کی تلاوت کا ثواب گویا دوسرے 11 مہینوں میں پورے ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے. یہ شوق دلایا گیا تاکہ قرآن سے انس حاصل ہو سکے. اس بنا پر ضروری ہے کہ قرآن کو محور زندگی قرار دیں. مرکز زندگی قرآن ہو. قرآن سے پوچھیں قرآن ہماری ہدایت کر، ہمیں بتا کہ ہمارا حجاب کیسا ہو، ہمارا اخلاق کیسا ہو، ہم کس طریقے سے زندگی بسر کریں، ہماری تعلیم کیسی ہو. اگر ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے ہمارے پاس کیا راہ ہدایت ہے، قرآن ہمیں بتائے گا. کھاؤ نہ کھاؤ، جاؤ نہ جاؤ، اٹھو بیٹھو، کام کرو، دیکھو، بازار جاؤ، تعلیم حاصل کرو، سب کے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ مقدماتی گفتگو تھی. قرآنی عورت اور یا قرآن کی نگاہ سے عورت کا کیا مقام ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مجموعی طور پر ہم خواتین کے اور عورت کے تین میدان تصور کر سکتے ہیں کہ جس میں عورت فعالیت اختیار کر سکتی ہے. پہلی چیز کمال ہے، معرفت الہی ہے، قرب خدا ہے. کمال سے مراد معرفت الہی، قرب خدا. ایک میدان یہ ہے، روحانی میدان. ایک ہے اجتماعی زندگی کے میدان، سوشل لائف، اجتماعی زندگی، اور ایک آپ کی خاندانی زندگی ہے. یہ تین در حقیقت میدان ہیں کہ جہاں پر عورت اپنی حیثیت کو اور اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحان، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، من ذکر او انثا، خواہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، شرط کیا ہے، وہ ہوا مؤمن، ایمان رکھتا ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کیا کہا؟ مرد عورت میں سے کوئی بھی نیک عمل انجام دے، عمل صالح ہو، ایمان رکھتا ہو، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. ولا نجزینہم، اور ان کو حتماً اور یقیناً جزا دیں گے، باحسن ما کانوا یعملون، اس چیز سے بہتر اور احسن طریقے سے جس طرح وہ دنیا میں کرتے تھے، اس سے بہتر انداز سے ہم انہیں جزا دیں گے. یا سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یعبدون، علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں فرماتے ہیں لیعرفون، یعنی میری معرفت حاصل کریں، شناخت حاصل کریں. اب جس طرح آپ ایک کمپنی کا اصل کپڑا ہوتا ہے، اس کا اصل پرنٹ ہوتا ہے، ایک اس کی نقل ہوتی ہے. ایک زیرک اور چالاک اور ذہین خاتون اصل پرنٹ کو نقل پرنٹ سے تشخیص دے سکتی ہے، یعنی معرفت ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. تو خدا کپڑے کی شناخت ہوتی ہے، لیکن کیا خدا کی شناخت نہیں ہوتی؟ بولا نہ جزا نہ ہوں، ہم انہیں جزا دیں گے. کس بات کی جزا ہے؟ ان کی معرفت کی. جتنی جس کی معرفت ہے، جس کا جتنا لیول ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی مرد و عورت اگر عمل صالح و جلائے، نیک عمل، ایمان رکھتا، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. جنہوں نے اس کو پیدا نہیں کیا، یعنی مرد و خواتین کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. خوب، عبادت کے میدان میں اگر عورت ناقص العقل پیدا کی گئی ہے تو پھر عورت کا تو قصور ہی نہیں ہے، یا وہ ایک اس کی پسلی کم ہوتی ہے، جیسے کہ معروف ہے، مشہور ہے. خوب، یہ چیزیں اس کے سوالات کے جواب بتائیں گے. یا آل عمران 195 آیت میں ارشاد ہوا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، واضح کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، کسی بھی عمل کو انجام دینے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو. معنوی کمال میں دونوں کی راہیں کھلی ہوئیں، جتنا مرد آگے بڑھ سکتا ہے اتنا ہی عورت آگے بڑھ سکتی ہے، فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جتنا میدان، اگر آپ کہیں گے جناب عورت ناقص العقل ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت ذاتی طور پر، پیدائشی طور پر، فطری طور پر خلق ایسی کی گئی ہے، تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو پھر مردوں کو مثال کے طور پر اپنی برتری جتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ان نیلا عدیو، میں ضائع نہیں کرتا، کسی بھی عمل کرنے والے کہ عمل کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت. واضح طور پر پہلا میدان جو قرآن نے عورت کے لیے مخصوص کیا واضح کیا وہ ہے روحانی زندگی, کمال, قرب خدا, عبادت, معرفت. جتنا مرد آگے بڑھ سکتا ہے اتنی ہی عورت آگے, بالکل واضح طور پر. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خدا نے اس راہ کمال میں, راہ تقرب الہی میں, راہ قرب خدا میں, معرفت کے میدان میں مرد عورت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 35, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. 10 صفات خداوند عالم نے بیان کی اور دونوں میں مشترک قرار دیا ہے, بالکل ایکول. اسلام تسلیم, اسلام لانے میں مرد عورت برابر ہیں. اس سے بالاتر درجہ ایمان کا ہے, اس میں بھی مرد عورت برابر ہیں. پھر تمام شعبہ زندگی میں, تمام فیلڈس آف لائف میں اطاعت کرنے میں مرد عورت برابر ہیں. اطاعت گزار, قانت کا مطلب ہے عبادت گزار. اپنے عقیدے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی صداقت, اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے دونوں کے لیے میدان کھلے ہیں. والصادقین والصادقات, سچے مرد سچی خواتین دونوں برابر ہیں. والصابرین والصابرات, عملی زندگی میں جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط مرد اور مضبوط عورتیں, یہ ہیں صابر کا معنی. پھر والخاشعین والخاشعات, فروتنی, اخلاقی اور عرفانی میدان میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. پھر کہا صدقہ دینے میں, کارائے خیر کرنے میں, اقتصادی اور مالی میدان میں صاحب سرورت ہونے کے لحاظ سے مرد عورت برابر ہیں. والمتصدقین والمتصدقہ, صدقہ دینے والے, بس صدقہ وہی دے گا جس کا اپنا مال ہو. یعنی اقتصادی میدان میں بھی عورت آگے ہے, یعنی وہ مال خرچ کر سکتی ہے. پھر روزہ داری, یعنی خالص ترین عبادت جس کو کہا گیا روزہ, اس میں بھی عورت مردوں کے ساتھ ساتھ ہے. روزے میں آپ کو پتا ہے حقوق اللہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور حقوق الناس بھی ساتھ ساتھ ہیں. کیسے؟ دلیل, جواب یہ ہے اس کا. سوال کریں گے ذرا مولانا بتائیے کیسے ساتھ ساتھ ہیں, خالص ترین عبادت کیسے ہے, حقوق اللہ حقوق الناس کیسے ہیں. روایت میں ہے کہ جب بھوک و پیاس محسوس کرو تو آخرت کی بھوک و پیاس کرو, یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے توجہ کرو, اور معاشرے کے غریب طبقات کی بھوک و پیاس کو یاد کرو تاکہ تم میں احساس ہمدردی پیدا ہو. یہ حقوق و ناس آ گئے نا. عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے جس طرح مرد آگے ہے اسی طرح عورت بھی آگے, یعنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو چھڑانے میں مرد عورت ساتھ ساتھ ہیں. پھر 10ویں صفت ہے ذکر الہی, یعنی دونوں سب, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی خواتین. اب آپ دیکھیں 10 صفات, کمال, تقوی, پرہیزگاری, عفت, روحانی زندگی, ان سب میں مرد عورت بالکل ایکول ہے, کوئی کسی سے آگے نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے. لہذا اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت دی ہے اپنے ان بندوں کو جن کو اس نے عورت اور خاتون کے نام سے پیدا کیا ہے. اسی لیے شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت اسلام میں زندہ حقیقت کا نام ہے, مؤثر ترین وجود ہے, سب سے زیادہ اثر جس عورت کا اس کائنات پہ ہوتا ہے وہ عورت ہے. مجاہد اور انقلابی کردار کا نام ہے عورت. زندہ حقیقت ہے, مؤثر ترین وجود جو معاشرے کی گہرائیوں میں جا کر اپنی تربیت سے در حقیقت اثر انداز ہوتی ہے, اور مجاہد اور انقلابی کردار کا نام ہے. یعنی تمام شعبہ زندگی میں, عملی میدان میں, جسمانی میدان میں, روحانی میدان میں, اخلاقی میدان میں, اقتصادی میدان میں, حقوق الہی کے میدان میں, حقوق الناس کے میدان میں عورت و مرد برابر ہیں. یہاں پہ کہیں خدا نے یہ نہیں کہا. تو یہ ہے عورت کہ جو قرآن سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جناب عورت کو کیا مقام دیا ہے, عورت کو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں عمل ضائع نہیں کرتا, میں حیات طیبہ دوں گا ان شرائط میں. اور یہ 10 صفات اسلام, ایمان, اطاعت, سچائی, صبر, فروتنی, صدقہ, کار خیر, روزے داری, عفت اور پاک دامنی اور ذکر الہی, یہ در حقیقت 10 صفات ہیں. آئیے ایک اور تھوڑا سا عجیب نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یقیناً میں جب یہ بتاؤں گا تو میرے ووٹ زیادہ بڑھ جائیں گے. سن بولو بالغ کا کیا مطلب ہے؟ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس نہج پر, اس اسٹیج اور لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب خدا کے واجبات اس پر واجب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی نماز مغرب واجب نہیں ہوئی آپ پر, کب واجب ہوگی؟ کہ جب سورج غروب ہو جائے گا, سرخی سامنے آ جائے گی, آدھی سر سے گزر جائے گی, یہ غروب ہو گیا سورج. اس لیے قرآن کے اتم الصیام الی اللیل, رات تک. صرف سورج غروب ہونے سے رات نہیں آتی, یہ جو ہمارے دلیل دیتے ہیں اہل سنت کے ہم, اور اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 10 منٹ بعد وہ سرخی مشرق سے جو ظاہر ہوتی ہے, مغرب سے جو ظاہر ہوتی ہے, وہ گزرتی ہے تو پھر رات شروع ہوتی ہے. اتم الصیام الی اللیل قرآنی آیت ہے یہاں پر. خوب جب نماز مغرب ہو جائے گی, یا ابھی زوال نہیں ہوا, 12 بجے ہیں, خوب نماز ظہر واجب ہے پہ؟ ہرگز نہیں. کب؟ اذا زالت الشمس فصلی, جب زوال ہو جائے نماز واجب ہو جائے گی, کنڈیشنس آ جائیں گی. بالغ ہونا یعنی آپ اس اسٹیج پہنچ گئے کہ اب اللہ کے واجبات سے اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے. سید ابن طاؤس ایک بہت بڑے عالم, جلیل القدر عالم گزرے ہیں, وہ جس دن بالغ ہوئے انہوں نے جشن تکلیف بنایا. جشن تکلیف سنا ہے کسی نے اس کا نام؟ جشن تکلیف ہوتا ہے انجیکشن لگانے کا جشن. تکلیف تو آپ کو پتہ ہی ہے, تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف درد کو, الم کو, رنج کو. جشن تکلیف یعنی اب واجبات کی سوئی آپ کو لگے گی. ہاں بیٹا, ہاں تھوڑی سی سوئی ہوگی, یعنی اب کھیل کود کا وقت ختم ہو گیا, اب نماز کی سوئی لگے گی, روزے کی سوئی لگے گی, حجاب کی سوئی لگے گی. جشن تکلیف کہتے ہیں جشن بلوغت کو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یعنی اللہ نے کسی پر کوئی چیز واجب نہیں. تکلیف سے مراد کلفت سے, کلفت یعنی سختی, یعنی اب آپ پر واجبات فرض ہو گئے ہیں. جشن تکلیف یعنی جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں, ایران میں اور پاکستان میں بھی اب یہ رسم رائج ہو گئی ہے کہ ان کے لیے نماز جماعت کے انتظام کیا, جیسے ہمارے روزہ گشائی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں پر جشن تکلیف ہوتا ہے. یعنی اسی طرح سید ابن طاؤس جو ہیں وہ جشن تکلیف بناتے ہیں کہ میں آج اس قابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں در حقیقت خدا کی بارگاہ میں حاصل ہوں. خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا نام بلوغت ہے. یعنی انسان قرب الہی کی منازل کو اب طے کرنے کے لیے ایک خاص اسٹیج میں آ گیا. یہاں سے یہاں تک بلوغت نہیں تھی, یہاں سے آنے کے بعد یہ بلوغت کا زمانہ ہے. اب آپ پہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور ساری چیزیں واجب ہو جائیں گی اپنی اپنی کنڈیشنز کے ساتھ, شرائط کے ساتھ. نہیں کہ ابھی سے آپ پر زکوٰۃ اور خمس واجب ہو جائے گا, جہاد واجب ہو جائے گا, نہیں. کنڈیشنز ہیں اس کی, شرائط ہیں اس کی. اب آپ دیکھیں, یعنی نماز, الصلاۃ, معراج و مومن, معراج المومن, فکری پختگی, نماز کے لیے فکری پختگی چاہیے. روزہ واجب ہوتا ہے, یعنی جسمانی طاقت چاہیے, بہرحال روحانی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی. ہو پہلے بتائیے کہ بالغ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی؟ جی اس میں بھی کوئی شک ہے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. پہلے کون بالغ ہوتا ہے؟ ایک جدید قول آئے کہ دونوں بالغ دونوں ہوتے ہیں, پہلے لڑکی ہوتی ہے. اچھا صحیح. عبادت الہی کے لیے ارادہ چاہیے. خوب اگر آپ ایسے ہی کھڑے ہو جائیں, اللہ اکبر, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, خوب کیا یہ نماز شمار کی جائے گی؟ نہیں. نیت ضروری ہے, ارادہ ضروری ہے, قربتاً اللہ, اللہ کی قربت کی ڈائریکشن میں. اختیار چاہیے, گن پوائنٹ پہ کھڑے نماز پڑھو, نماز نہیں ہوگی ارادے اور اختیار سے. صدقہ دو گن پوائنٹ پہ کھڑے ہو صدقہ دو, نہیں ہوگا صدقہ. آپ دے بھی دیں گے نہیں ہوگا صدقہ. فکری بالیدگی چاہیے, پختگی چاہیے. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نقطہ پسند آئے تو سلوات بھیجیے گا. ابھی کہاں, ابھی رک تو جسم تو لے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بارگاہ میں بلانے سے پہلے عورت کو اس قابل کیا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آئے. اب جو شوہر والیاں ہیں وہ شوہر کو جا کے سنائیں گی, جو بھائی والی ہیں وہ بھائی والوں کو جا کے سنائیں گی. دوسرا نقطہ, شوہر نے عورت کو جسمانی اور روحانی طور پر مرد سے زیادہ پختہ پیدا کیا ہے. عورت کو مرد سے پہلے ارادہ اختیار اور فکری پختگی عطا کی ہے. یہ ہے عورت کا مقام. اب کتنا, دو کلو خون بڑھ گیا آپ کا کتنا؟ ہاں اب گریڈ دیا ہے تو آپ سے کام بھی لے گا, گریڈ دیا ہے تو آپ سے کام بھی لے گا. خوب جس کا جتنا گریڈ ہوتا ہے, مثال کے طور کوئی جاب کر رہا ہے 10,000 تنخواہ ہے, اچھا آپ کی تنخواہ 15,000 ہو جائے گی, خوب یہ بھی خوش ہو گئے. نہیں جناب, اب جلدی آنا ہے اور دیر سے جانا ہے. پہلے 10 آدمی آپ کے نیچے کام کرتے تھے اور اب ماتحت آپ کے 50 آدمی ہیں. خوب تنخواہ بڑھی ہے, درجہ بڑھا ہے تو کام بھی بڑھا ہے. خوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے دعوت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہنی پختگی عطا کی, آپ مرد سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کام لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کی شادی جلدی ہوتی ہے مرد کی بنسبت, لہذا اس کو اپنی بارگاہ میں پہلے بلایا ہے تاکہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کو منور کر کے معاشرے کے قابل کرے, تاکہ وہ جب ماں بنے تو اس کی گود سے اچھے اور تربیت یافتہ مومن اور انقلابی افراد جنم لیں. یہ ہے عورت کا کردار, اس لیے پہلے بلایا ہے. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے, یہ ایک قالب ہے, گلاس ہے, ظرف ہے. تو یہ جب پاک ہوگا تو اس میں پانی ڈال کر آپ پی سکتی ہیں. عورت ایک قالب ہے, ایک اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ڈائی ہوتی ہے نا, سانچا. عورت ایک سانچا ہے کہ جس میں انسان در حقیقت شکل پاتا ہے, تربیت پاتا ہے, نشو نما پاتا ہے, معراج پہ پہنچتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے عورت کو, مرد سے پہلے بلایا, پختگی دی. خوب ایک 9 سال کی بچی جس پر روزہ واجب ہوتا ہے, اس کی جسمانی طاقت مرد کی جسمانی طاقت سے 9 سال کا بچہ نہیں رکھ سکتا ہے, لیکن لڑکی رکھ سکتی ہے. اس کی ساخت, بدنی ساخت, اس کا مزاج, اس کی طبیعت خداوند عالم نے اس طرح قرار دی ہے. اب آپ دیکھیں کیوں عورت کو پہلے بلایا, کیوں بالغ کیا. بہت سے لوگ سر پہ جانے لگتے ہیں کیوں ہمیں پھنسا دیا لمبیاں 9 سال کی عمر میں. نہیں, گریڈ دیکھیں اپنا کہ اللہ نے کتنی عزت, اکرام, تکریم اور بلند مقام دیا ہے آپ کو کہ آپ مرد سے زیادہ ہو رہے. حقیقت یہی ہے, مرد جو ہیں وہ روتے بہت ہیں, تھکتے بہت ہیں, زبان سے اظہار بہت کرتے ہیں, لیکن خواتین واقعاً یعنی پختہ ہوتی ہیں. یہ کوئی خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہ واقعاً. بہرحال بہت ساری چیزیں اگر میں ان کو بیان کروں, تقریباً 25 منٹ گزر گئے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ نہیں سکوں گا, اس لیے کہ 3 میدان ہیں اور تقریباً یہ کافی سارے پوائنٹس میں نوٹ کر کے لایا تھا. اچھا اب آئیے اس سوال پر, کیا عورت ناقص العقل ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا, خدا تو کہہ رہا ہے کہ من امن من ذکر انثى انی لا عدو عمل عامل من ذکر انثى, مرد عورت میں سے جو بھی اچھا عمل کرے گا میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا, اسے حیات طیبہ دوں گا. 10 صفات بیان کی, اسلام, تسلیم, مسلمان ہونا, ایمان لانا, صدقہ دینا, سچائی, صبر, ان سب میں عورت برابر ہے, یعنی بالکل برابر ہے. خوب ناقص العقل, پھر یہ جو امیر المومنین نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہے نجل اللہ میں, ہو, جس کو آیت اللہ جوادی عام جی نے کہا, یہ خاص موقع کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, خاص موقع کے لیے کہا ہے. معذرت چاہتا ہوں, امیر المومنین نے خاص کسی ایک اسپیسیفک ذات اور کردار کے لیے کہا ہے, میں اس روایتی بحث میں نہیں پڑھنا جاتا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں چونکہ عورت ناقص العقل ہے اسی وجہ سے ایڈس میں بھی اس کا حصہ کم ہے, اور چونکہ ایڈس میں اس کا حصہ کم ہے اس کو کہتے ہیں نقصان حظ نقصان, یعنی نقصان حظ زنان, حظ یعنی ایڈس. ایڈس میں عورت کو مرد کی بہ نسبت کم ملتا ہے, اس کی بھی دلیل ہے کیوں کم ملتا ہے. بہرحال چونکہ یہ موضوع نہیں, اس میں وارد نہیں ہوں گا. ایڈس میں عورت کا حصہ کم ہے, یا تھا تمام شعبۂ زندگی میں اس کی قدر و قیمت مرد سے کم ہے, کچھ جاہل مرد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. چونکہ ایڈس میں حصہ کم ہے اس لیے تمام شعبۂ زندگی میں عورت پیچھے, ہرگز نہیں. اب یہ خدا کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ, دو مرد ہونے چاہیے شہادت دینے کے لیے, دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد دو خواتین, جن میں سے تم جس کو بہتر سمجھتے ہو اس کو لے کر آؤ شہادت دینے والے. قرآن میں عورت کا کم عقل یہ ناقص العقل ہونا باب شہادت کی وجہ سے نہیں ہے, کہ شہادت کے باب میں چیپٹر میں ہم یہ کہیں چونکہ جناب عورت جو ہے وہ چونکہ ایڈس میں حصہ کم لیتی ہے لہذا اس کی گواہی قبول نہیں ہے, لہذا دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کے برابر اس کی گواہی ہوگی. دلیل آیت اللہ جواد عاملی نے یہ دی ہے کہ شہادت دینا گواہی دینا مستند حقائق کی بنا پہ ہونا چاہیے, کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے, فزیکلی حس ہونی چاہیے, مشاہدہ ہونا چاہیے, جبھی انسان جا کے گواہی دے گا. چونکہ خواتین کا ہر جگہ موجود ہونا, شاہد ہونا اور ان کی گھریلو ذمہ داریاں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ وہ معاشرے میں نکل کر اس قسم کے مستند شواہد کے پیچھے جائیں, اس لیے خدا نے کہا کہ دو ایک مرد دو عورتیں. اور پھر دلیل کیا دی, دلیل یہ دی کہ ان تولا احداہما فتذکر احداہما الاخرى, اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. یعنی عورت چونکہ گھریلو کام میں اس کی ذمہ داری ہے, مصروف ہوتی ہے, اس بنا پر اگر وہ بھول جاتی ہے تو دوسری عورت یاد دلائے. اس بنا پر یہ دلیل کہ عورت ناقص العقل ہے یہ قبول نہیں ہے. باب شہادت میں چونکہ اس کی دو خواتین ایک مرد کے برابر, کیوں؟ چونکہ ارث میں حصہ ہے, وہ ارث میں حصہ کسی اور وجہ سے کم ہے, اور گواہی اور شہادت دینے کے چیپٹر میں کسی اور وجہ سے اس کو دو خواتین کو مرد کا درجہ دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ عورت فزیکلی معاشرے میں نہیں نکل پاتی جتنی آسانی سے مرد نکلتا ہے, اور تمام مسائل کو دیکھتا ہے, حس کرتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, آبزرو کرتا ہے. اس بنا پر اب جہاں مردوں کے لیے آئیڈیل ہیں وہاں خواتین کے لیے بھی آئیڈیل ہیں. حضرت ابراہیم نوجوان, یوسف نوجوان, موسیٰ نوجوان, یحییٰ نوجوان, اصحاب کہف نوجوان, خود رسول اللہ جب آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ نوجوان تھے. اسی طریقے سے قرآنی آئیڈیل اگر ہم چاہیں تو حضرت آسیہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجی محمد وال محمد, ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے. اب تھوڑی سی ایک فکری گفتگو, اور اس کے بعد جو گفتگو کا آخری عنوان ہے جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے, پہلا کمال, دوسرا نقطہ اجتماعی زندگی, تیسرا نقطہ آپ کی خانوادگی زندگی, آئلی زندگی. لیکن اس سے پہلے بیچ میں میں کچھ قرآن ہی کی روشنی میں حقوق نسواں کے لیے کچھ بنیادی نکات جن کو رہبر معظم نے بھی اور پھر دوسرے مفسرین نے بھی بیان دیا ہے. معنوی اور اخلاقی امور کی جانب توجہ ہونی چاہیے, حقوق نسواں کے لیے اسلام کی جامع نظر کی جانب توجہ ہونی چاہیے، انحرافی گفتگو سے پرہیز ہونا چاہیے، عفت کی رعایت ہونی چاہیے اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ پانچ نکات ہیں عورت کے بارے میں گفتگو یا حقوق نسواں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کچھ اور بنیادی نکات ہیں جس کو رہبر نے فرمایا کہ عورت کے بارے میں اگر گفتگو کرنا ہے تو مغربی افکار کو ذہن سے نکالنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ عورت صرف شہوت اور خواہشات کو بجھانے کا ایک آلہ اور طریقہ اور ذریعہ ہے، اس سے زیادہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بہت زیادہ دور نہیں، 300 سال پیچھے جائیے، عورت یورپ میں مالکیت کا حق نہیں رکھتی تھی، ووٹ کا حق نہیں تھا، لیکن اسلام جب آیا اس نے عورتوں کی الگ سے بیعت کی، رسول اللہ نے الگ سے بیعت کی ہے۔ عورت مشین ہے ان کی نگاہ میں، لہذا ان کی جو نظریات ہیں اگر ہم عورتوں کے بارے میں انہیں اگر نافذ العمل بنانا چاہیں تو ہم غلطی کا شکار ہوں گے۔ جمی کارٹر نے ایک کتاب لکھی جس کو رہبر معظم نے بھی، جس کی در نقطہ ارشاد فرمایا ہے، اے کال ٹو ایکشن، یعنی اقدامات کرنے کے لیے ایک دعوت عمل نامی کتاب لکھی۔ اس نے امریکہ میں عورت کے کردار پر گفتگو کی ہے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے حقوق نسواں اور حقوق انسانیت کے لحاظ سے، عورت کس درجے کی شہری ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جامع نظر ہونی چاہیے، یعنی عورت کو عورت رہن دے، مرد کو مرد رہن دے۔ یعنی بہت سے لوگ فیمنزم یا حقوق نسواں کی بات کرتے تو کہتے ہیں مرد عورت کو برابر ہونا چاہیے، یعنی اس کا تمام ایکول رائٹس ملنے چاہیے۔ نہیں جناب، غلطی کر رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ عورت کو عورت رہن دے، مرد کو مرد رہن دے۔ اگر عورت کا حصہ کم ہے اس کی وجہ ہے، اگر عورت کو پہلے سن بلوغ میں داخل کیا اس کی وجہ ہے، یعنی جو بھی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف مرد یا عورت کو، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے، اس کی منطق و لاجک موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے فرق ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو سوشل لائف ہے، فیملی لائف، وہ تباہ برباد ہو گئی۔ گورباچوف نے کہا جب صنعتی انقلاب آیا 17ویں صدی میں تو ہم نے اپنی خواتین کو باہر نکالا تھا کہ وہ کارخانوں میں جائیں، اور عورتیں جو تھیں وہ کم قیمت پہ اچھا کام کرتی تھیں۔ یہی ہوا کہ ہم نے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا، ہماری اقتصادی زندگی بہتر ہو گئی، ہماری سوشل لائف اور ہماری معاشرتی اور ہماری خاندانی نظام زندگی، فیملی لائف تباہ و برباد ہو گئی۔ مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، اس تناظر میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے اس کے فرق کے ساتھ اگر کام کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کی نگاہ کیا ہے عورت کے لیے؟ المرأة ریحانۃ ولیست بقہرمانہ، عورت پھول ہے، ریحانہ پھول ہے، ولیست بقہرمانہ، وہ کام کرنے والی کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے۔ جیسے ٹھیکے دار کو آپ کہتے ہیں نا، آپ یہ چھت بھی صحیح ہو، پنکھے بھی صحیح ہوں، وائرنگ بھی صحیح ہو، کلر بھی صحیح ہو، ٹھیکے دار کو سارے کام دے دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ انٹرویو لے جا رہے تھے، کتنے دن کام کرنا ہے؟ سال کے تمام مہینوں میں۔ اچھا، کوئی چھٹی نہیں؟ کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ تنخواہ؟ تنخواہ یقیناً زیادہ ہوگی، لیکن تنخواہ بھی کوئی نہیں ملے گی۔ 365 دن کام بھی کرنا ہے، چھٹی بھی نہیں، تنخواہ بھی نہیں، یہ کیسی جاب ہے؟ اس نے کہا ہاں، کبھی آپ نے اپنے گھر میں عورت کو دیکھا ہے جو 365 دن کام کرتی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، وہ تنخواہ نہیں لیتی؟ کتنا سخت کام ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مرد رو دی، بہت سی خواتین کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعی عورت اتنا عظیم کام انجام دے رہی ہے۔ ہم اپنی ماؤں کو سلام پیش کریں، ان کی خدمات کا پاس رکھیں کہ جنہوں نے پال پوس کے ہمیں بڑا کیا، کہ ہم ان کی زحمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے؟ والدین کی قدر کریں، کوئی چھٹی نہیں عورت کے لیے۔ المرأة ریحانہ ولیست بقہرمانہ، عورت پھول ہے, ٹھیکے دار نہیں ہے کہ گھر کے سارے کام اس کے سپرد کر دیے جائیں. پھر اسلام کی نظریے کہ عورت کو سکون ملنا چاہیے, گھر میں سکون ہو, احترام ہو اس کا, اس کی طبیعت و مزاج کے مطابق. کیا ہمارے گھروں میں احترام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ عورت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. اس فرہنگ کو, اس ثقافت کو, اس کلچر کو اپنے اندر سموئیں, لے کر آئیں. فرق رکھنا, مرد عورت میں فرق رکھنا عین عدل ہے. ایسا نہیں کہ ہم مرد عورت میں اگر فرق رکھیں گے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا, ظلم کے خلاف ہوگا, نہیں. خوب جس طرح آپ ایک فٹ بال کے میدان میں ایک کو گول کیپر قرار دیتے ہیں, ایک ڈیفینڈر ہوتا ہے, ایک حملہ کرنے والا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, وہ جو آگے کھڑا کر کے دشمن اپنی حریف ٹیم پر حملہ کرتا ہے اس کو آپ گول کیپر بنا دیں اور گول کیپر والے کو فرنٹ لائن پہ لا کے کھڑا کر دیں, آپ کی ٹیم ہار جائے گی. محاذ الگ الگ ہیں, عورت کا محاذ کچھ اور ہے. ہاں, عورت کا اصل محاذ گھر ہے, خاندان ہے, تربیت ہے, لیکن وہ اجتماعی میدان میں بھی نکل سکتی ہے اگر اس کی اصل وظائف جو ہیں اس کو آنچ نہیں آتی, عزت نہیں پہنچتی. درود بھیجیں. لہذا یہ عورت کا مقام ہے. اب آئیے عورت کا اجتماعی مقام قرآن کی روح سے حضرت آسیہ کی مثال میں دوں گا. حضرت آسیہ کون ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم ملکہ ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, وہ بادشاہ جو کہہ رہے انا ربکم العلا, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, مال و منال, ثروت, نوکر چاکر, عیش آرام, ہر چیز میسر, اس کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کرنے والی. حدیث میں وہ اما فکانت آسیہ, میں عربی چھوڑ کے صرف وقت کو بچانے کے لیے, آسیہ بنی اسرائیل سے تھی, نسل پیغمبروں سے تھی, مومنہ تھی, مخلصہ تھی, اللہ کی چھپ کے عبادت کرنے والی بندی. رسول اللہ نے فرمایا چار بہترین عورتیں ہیں, آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ. وہی من خیار النساء, بہترین عورتوں میں سے ایک عورت آسیہ بنت مزاحم, من بنات الانبیاء, انبیاء کی اولاد سے, کانت للمومنین ترحمهم وتتصدق علیہم, مومنین اور مومنات غریب غربا پر رحم کھانے والی اور صدقہ اور ان کی مدد کرنے والی. کس اسٹیج پہ آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا آسیہ کو تمام اہل ایمان کے لیے, نہ صرف عورتوں کے لیے, نہ صرف مردوں کے لیے, تمام اہل ایمان کے لیے. سورہ تحریم میں ارشاد ہوا, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اللہ تعالی نے مثال بیان کی, آئیڈیل بنایا ہے آسیہ کو, کس کے لیے؟ خواتین کے لیے صرف نہیں, مردوں کے لیے نہیں, تمام اہل ایمان کے لیے. اذ قالت, جب کہا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے خدا اپنی بارگاہ میں جنت میں میرے لیے گھر بنا. کون ہے یہ آسیہ؟ جب حضرت مادر موسیٰ نے موسیٰ کو ڈال دیا اور آل فرعون نے جب اس کو اٹھایا تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا. سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں حضرت آسیہ کہتی ہیں, اے فرعون, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل مت کرو, شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے, یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لے, بیٹا بنا لے. اس کے دل میں بھی آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں خدا کام کرنا چاہتا ہے کیسے کام کرتا ہے. موسیٰ کے نہ آنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تہی تہی کر دیا, لیکن خدا نے کہا, اے موسیٰ ہم تمہیں پیدا کریں گے, اے فرعون تمہارے گھر میں آئے گا, تمہاری دامن میں پرورش پائے گا. یہ دیکھیں ہے خدا کا کام. فرعون کا نام جیسے کہ کہتے ہیں کہ رامسیس تھا, اس سے جناب آسیہ کی جب شادی ہوئی تو اس سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام انیسہ تھا. انیسہ پیدا ہونے کے بعد بہت بیمار ہو گئی. موسیٰ آ چکے ہیں فرعون کے دربار میں, پرورش پا رہے ہیں. آب دہان موسیٰ علیہ السلام سے بچی کا معالجہ ہو گیا, بچی شفا یاب ہو گئی. اب جناب موسیٰ کے لیے حضرت آسیہ کے دل میں ایک نرم گوشہ اور پیدا ہو گیا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا وہ مقابلہ دیکھا کہ جس میں جادوگر ایمان لے آئے, حضرت آسیہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے وہیں پر, اور انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا لیا, مخفی رکھا. ان کی ایک کنیزہ تھی حضرت آسیہ کی جو انیسہ کی خادمہ تھی, جس کو مشاطۂ آل فرعون یعنی خدمت گزار کہا جاتا ہے. وہ کنگھی کر رہی تھی, یہ بھی ایمان لا چکی تھی. تو کنگھا کرتے کرتے ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا, تو اس خادمہ نے بسم اللہ کہہ کر کنگھے کو اٹھایا. تو بچی نے پوچھا یہ اللہ سے مراد, کیا میرے بابا مراد ہیں یعنی فرعون مراد ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, موسیٰ اور ہارون کا خدا میری مراد ہے. یہ بات آنن فانن پہنچی فرعون تک, اور اس نے بلایا اور کہا تیرے پروردگار کون ہے, تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ جو میرا اور تیرا رب ہے وہ اللہ ہے. اب اس نے سنا تو یہ بالکل ہی غصے میں آ گیا. اس نے تنور تھا تانبے کا, اس میں آگ روشن کی اور ایک ایک کر کے اس کے اس عورت کی اس خادمہ کی اولاد کو ڈالنا شروع کیا. عورت کس مقام تک پہنچتی ہے؟ اگر عورت صاحب کردار ہو, صاحب عمل ہو, تو رسول اللہ کہتے ہیں میں معراج پہ اس کی خوشبو سونگتا ہوں. یہاں تک کہ اس کے شیر خار بچہ تھا, اس کو بھی جب ڈالنے لگا تو اس کی ممتا تڑپ اٹھی, رونے لگی, نہ ڈالو. بچہ قوت خدا سے گویا ہوا, فرمایا اس بری یا اماں فإنک علی الحق, اے مادر گرامی آپ صبر کریں, آپ راہ حق پر ہیں. اور آخر میں فرعون نے اس خادمہ کو بھی اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں اس عورت کے جلنے سے اور اس کی آنکھوں کے نور سے ایک ایسی خوشبو اٹھی کہ جسے ملائکہ نے سونگھا اور وہ خوش ہوئے. اور جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے بھی وہ خوشبو سونگھی تھی. اللہ اکبر, عورت اس مقام پہ پہنچ جائے کہ رسول اللہ معراج میں جائیں تو اس کے کردار کی, اس کی صداقت کی, اس کی سچائی کی, اس کی ایمان کی خوشبو سونگے. یہ خدا ہے موسیٰ پر ایمان لے آئے. حضرت آسیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بادشاہ پہ اپنے شوہر پہ اعتراض کیا کہ کس طرح تم ان بچوں کو, اس معصوم بچوں کو, اس عورت کو زندہ زندہ جلائے دے رہے ہو. کہا کہ کیا تم بھی اس کی لائن پر, اس کے حق پر ہو؟ کہا کہ ہاں میں بھی موسیٰ کے اور ہارون کے خدا پر ایمان لائی ہوں. یہاں پہ اظہار فرمایا جناب آسیہ نے, کہا کہ یہ بہت خوبصورت تھی, بہت عشق کرتا تھا, محبت کرتا تھا. کہا تم دیوانی ہو گئی ہو. یہ کہہ کے حضرت آسیہ کی ماں کے پاس گیا فرعون, کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں. ماں نے نصیحت کی لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے. فرعون ذی الاوتاد جو کہا جاتا ہے یعنی کیلوں والا, گاڑنے والا فرعون, کہا کہ اچھا تم اگر اپنے دعوے سے اور اپنے اس اسلام سے اگر دستبردار نہیں ہوتی تو جناب آسیہ کو لٹا دیا گیا, ہاتھوں میں کیلے اور پیروں میں کیلے گاڑ دی گئی. اللہ اکبر, سینے پہ سخت پتھر, بھاری پتھر رکھ دیا گیا. خواتین کا کردار ہے اس اسلام کو پہچانے میں. حضرت موسیٰ جب وہاں سے گزرے تو حضرت آسیہ نے شکایت کی, شکوا کیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اس دعا کی وجہ سے درد اور تکلیف ختم ہو گیا اور وہ مسکراتی جاتی تھی, یہاں تک کہ اس شکنج اور اذیت کے ساتھ آپ نے شہادت پائی. صلی اللہ علیہ کی آسیہ. حضرت خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, جناب زہرہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں,
کتنے مصائب کے ساتھ, اور پھر جناب زینب کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کن مصائب کے ساتھ ان ہستیوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. فخر کرنا چاہیے ہمیں ان ہستیوں پر. تیسری جو میدان ہو سکتا ہے وہ ہے عورت کا خاندانی میدان, اس کی آئلی زندگی, فیملی لائف. اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے گھرانے ہمارے سامنے قرآن میں رکھے ہیں. پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں مرد بھی جہنمی ہے اور عورت بھی جہنمی, دونوں ماشاء اللہ سے جہنمی ہیں. کون ہیں؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. تبت یدا ابو لہب, قرآن کی آیت ہے, میاں بھی جہنمی بیوی جہنمی. میاں اچھا ہے, بیوی صاحبہ ٹیڑھی ہیں, جہنمی ہیں. کون؟ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام خدا کے نیک بندے ہیں لیکن بیویاں گمراہ. اچھا بیوی اچھی ہے, شوہر گمراہ ہے. کون؟ حضرت آسیہ. اور چوتھی فیملی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے علی و فاطمہ, کے دونوں جنتی ہیں. خاندانی نظام زندگی, اس لیے کہا کہ عورت کا جہاد حسن تباعل ہے. بے عین لام بال, بال کہتے ہیں شوہر کو. حسن تباعل یعنی شوہرداری گھرداری. شوہرداری گھرداری صرف اچھے کھانے بنانے میں نہیں ہے, ڈیکوریشن میں نہیں ہے صرف, یہ بھی شوہرداری میں آتا ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی شوہرداری میں آتا ہے. کفایت شاری یہ بھی شوہرداری میں آتا ہے. اصل شوہرداری یہ ہے کہ اس کے نیک اجتماعی و معاشرتی کاموں میں, عبادت خدا میں اس کی مدد کی جائے. رسول اللہ نے شادی کے اگلے دن اب زہرہ سے پوچھا علی کو کیسا پایا, فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ, بہترین مددگار میں نے علی کو عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا. خاندانی نظام زندگی, فطریات پہ توجہ ہونی چاہیے, مزاج و طبیعت زن پر توجہ ہونی چاہیے. میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے صرف اشارتاً کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے شریک حیات کا انتخاب کرے, اپنی مرضی سے. زبردستی نہیں, پہچانتی ہو. میں جب نگاہ پڑھانے جاتا ہوں کسی بچی کی طرف کی, پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے دیکھا ہے شوہر کو, جانتی ہیں پہچانتی ہیں کہ کس سے شادی ہو رہی ہے آپ کی؟ یہ گڈے گڑیا کی شادی نہیں ہے کہ کسی بھی گڈے کو کسی گڑیا سے جوڑ دیجیے شادی کرا دیں آپ. یہ دو انسانوں کا, دو مزاج کا, دو دنیاؤں کا, دو فکروں کا, دو ثقافتوں کا امتزاج ہے, بندھن ہے, کوئی معمولی مذاق چیز نہیں ہے. آج جو ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی انسان اس حد تک گمراہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ کسی ملک میں نام نہیں لوں گا, وہاں پر طلاق لیتے وقت بھی جشن طلاق منعقد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, انسان اتنا گمراہ ہو جاتا ہے. ارادہ, اختیار, پہچاننا. مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب بتائیے لو میرے جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز ہے. میں کیسے؟ میں نے کہا کیا کبھی آپ نے کسی لڑکے اور لڑکی کو دیکھا ہے جو رشتہ ازدواج منسلک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں؟ انسان کبھی جس سے نفرت کرتا ہے اس سے شادی کرتا ہے؟ نہیں, انسان اسی سے شادی کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس کو جانتا ہے, جس کو پہچانتا ہے,
خوب جاننا پہچاننا دیکھنا یہ سب اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن لو میرج کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے انٹرنیٹ سے ہے, گلی کوچے سے ہے, ایس ایم ایس سے ہے, بازاروں سے ہے, پارکوں سے ہے, وہ نہیں, وہ ناجائز, وہ حرام ہے. وہ اسلام نے اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ ایک لاٹری ہوتی ہے, اچھی نکل آئی بمپر پر نکل آئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے ورنہ کوئی فلسفی بن جائیں گے, بیوی کی کڑوی کی نہیں, ہرگز نہیں. کس نے کہا کہ ایک لاٹری ہے شادی؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, زبان دی, عقل دی, فکر دی, سب کچھ دیا. دیکھو حسب دیکھو, نسب دیکھو, اخلاق دیکھو, کردار دیکھو, حجاب دیکھو, تعلیم دیکھو, خاندان دیکھو, ثقافت دیکھو, ہم پلہ ہم شان ہونا دیکھو, اس کے بعد پھر اقدام کرو شادی کے لیے. نہیں کہ جناب عورت ایک لاٹری کی مانند ہے, شادی لاٹری ہے, اگر لگ گئے لگ کے بمپر پر نہیں تو جناب اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں, عقل دی, شعور دیا ہے, لڑکی بھی دیکھ سکتی ہے, لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے, بات کر سکتے ہیں. چونکہ بہرحال یہاں پہ سن و سال کم رکھنے والے افراد نہیں, لہٰذا مسائل کو بہت زیادہ نہیں کھولوں گا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اجازت دی ہے. کیوں اجازت دی؟ اس لیے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. محبت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس تصور کو اپنے معاشرے میں رائج کریں, نہ کہ وہ تصور جو ٹیلی ویژن کے چینلز کے ذریعے سے, کہانیوں کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ویب سائٹ کے ذریعے سے, ویب بلاگ کے ذریعے سے, وائبر اور واٹس اپ کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے, ٹھونسا جا رہا ہے آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے حلقوں میں, وہ تصور نہیں. ارادہ, اختیار, لیکن وہی چیز ہے. لڑکیاں بھی دھوکہ کھاتی ہیں, لڑکے بھی دھوکہ دیتے ہیں, لڑکے بھی دھوکہ کھاتے ہیں. ایک بچہ میرے پاس آئی ہے, واقعہ میں کئی جگہ سنایا ہے, میرے پاس آیا کہنے لگا کہ مولانا معذرت کے ساتھ مجھے, میں نے کسی کو دل دے دیا ہے. میں نے سمجھایا بیٹا یہ جائز نہیں ہے, والدین آپ کو پیسہ دے دیں یونیورسٹی جائیں تاکہ آپ پڑھیں لکھیں. نہیں مانا, جو کہ انسان جب عاشق ہوتا ہے اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے. کچھ دن بعد واپس آیا. ہاں اب آپ کے لیے نقطہ دے رہا ہوں, اب آپ پہ سخت گزرے گا, ابھی تو آپ ہنس رہی لڑکوں پر. کچھ دن واپس ہر چکا, کہنے مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے. میں نے کیا ہوا بیٹا؟ کہہ لیں گے جس کو دل دیا تھا اس نے اپنے لینس کا کلر تبدیل کر لیا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک بچہ احساسات کا اتنا بھوکا ہے کہ وہ لینس کے کلر سے بھوکا کھا جاتا ہے. کتنا سخت ہے وہ زندگی کے لیے. صداقت و سچائی کہاں سے لے کر آئے گا وہ؟ شریک حیات میں صداقت و سچائی کہاں سے ڈھونڈے گا؟ خواتین بھی اسی طرح دھوکہ کھا جاتی ہیں, چپڑی چپڑی باتوں سے, وعدوں سے, فلاں سے فلاں سے, ہم فرینڈ شپ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں, ہم راز کو جاننے والے, ہم یہ ہیں, ہم دس طرح کی باتیں کریں گے. میرے گھر میں مشکل ہے. دیکھیں محرم اور نامحرم کا جو رابطہ ہوتا ہے پہلی سطح پر, وہ بہت کسی گناہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ فرینڈ شپ کے لیے ہوتا ہے. بچی اداس ہے, بچہ اداس ہے, گھر کے ماحول میں پیار و محبت نہیں ہے, وہ باہر جا کر در حقیقت اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے. کوئی اس کو اہمیت دے, امپورٹنس دے, اس کی فیلنگس کو سمجھے, اس کے دکھ و درد کو بانٹے. یہ ابتدا ہوتی ہے پلس اور مائنس کے ملنے کی, فرینڈ شپ کے نام پر, دوستی کے نام پر, محرم کے نام پر. یہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں, یہیں سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. بات کرنا حرام نہیں ہے. آئیے, کیوں بات کرنا حرام ہے؟ قرآن سے دلیل دے مولانا. وہ حضرت موسیٰ جب فرار کر کے آئے, مدین پہنچے ہیں, تو دیکھا خواتین جو ہیں وہ اپنی بکری کو ہانک رہی ہیں, مرد جو پانی پلا رہے ہیں. کہا ماں خط بکما, تمہیں کیا ہے, تم کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے, وہ نہیں آ سکتا, وہ نابینا ہے, اور ہم جو ہے پانی پلانا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا چلا دو اپنی بکری ہیں, پانی دی اور پانی پلا دیا. باپ نابینا, نظر نہیں آتا, روزانہ 3 گھنٹے لگتے تھے پانی پلانے میں, آج 1 گھنٹے واپس آ گئے. حضرت شعیب نے پوچھا بھائی آج جلدی کیسے آ گئی؟ یعنی والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے. آپ پیچھے پیچھے نہیں بھاگ سکتے, کہ اپنے جناب فیس بک کا پاسورڈ مجھے تو پتہ چلے تمہاری لسٹ میں کون کون ہے، تمہارے موبائل میں کس کس کا نام ہے ذرا مجھے بتاؤ، خوب کسی اور نام سے سیو کر لے، وہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے بچے کرتے ہیں، نام کوئی اور ہوتا ہے، شخصیت کوئی اور ہوتا ہے، فیمیل ہوتی ہے میل کا نام میل ہوتا ہے فیمیل کا نام رکھ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسے لفظ بولتے ہیں کامن لفظ کہ جس سے یہ نہ پتہ چلے کہ کس سے گفتگو کی جا رہی ہے میل سے یا فیمیل سے۔ والدین اعتماد کریں گے، تربیت کریں گے تو بچے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت یعقوب کو، حضرت شعیب کو پتہ ہے کہ لڑکیاں جاتی ہیں، پاک دامن عفیف ہیں، باحجاب ہیں، لہذا کہا جلدی کیسے آ گئیں، کہا کہ ایک مرد نے پانی پلایا، کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ کہا کہ چلے، کہا کہ مجھے تمہارا گھر نہیں معلوم، کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں اور آپ پیچھے چلیں، کہا کہ نہیں ہم خواتین کے پیچھے سے نگاہ نہیں کرتے، نہیں چلتے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں اور تم جو ہے میرے پیچھے چلو، جہاں مڑنا وہ پتھر مار دینا، کنکر پھینک دینا، میں مڑ جاؤں گا۔ بات کرنا حرام نہیں ہے، نکلنا حرام نہیں ہے، کام کرنا حرام نہیں ہے، مخلوط نہ ہو، مکس نہ ہو۔ لڑکیاں الگ کھڑی تھیں، مرد الگ تھے، جب مرد چلے جائیں گے، حتی یصدر الرعاء، یعنی جب مرد چلے جائیں گے اپنی بکری کو بلا کر، ہم وارد ہوں گے، مکس نہیں ہوں۔ وہ بلا جو ہمارے یہاں ہے کہ جناب ہم تو پردے میں ہیں، اگر بے پردگی ہو رہی ہے شادی میں تو نہیں، بازاروں میں بھی تو جاتے ہیں مولانا، حج میں بھی تو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، وہ مکس گیدرنگ کچھ اور ہے۔ یہاں عورت تیار ہو کر سمر کے جاتی ہے، اپنے کپڑا، اپنی میک اپ، اپنی آرائش، اپنی جولری دکھانے کے لیے، یہاں مقصدہ برائی زیادہ ہے۔ حج میں نہیں جاتا کوئی اس طرح، بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، بنٹھن کے اس طرح نہیں جاتا، ممکن ہے جاتے ہوں لوگ، لیکن شادی میں مقصد زیادہ ہے۔ جہاں مکس گیدرنگ ہے وہاں حرام ہے جانا، کیوں؟ اس لیے کہ برائی ہے، اور ہم تو حجاب میں، آپ حجاب میں ہو تو کیا ہے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے کہا مولانا آپ نکاح پڑھا دیں، ہمیں قناعت کھینچ دیں گے۔ میں نے کہا میرے لیے قناعت کھینچیں گے مجھے کیا، میں تو ویسے بھی نہیں دیکھوں گا، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر پارٹیشن ہوگا تو نکاح پڑھائیں گے، ورنہ نہیں پڑھائیں گے، کم سے کم اتنا تو رزسٹ کرنا چاہیے ہمیں، واک آؤٹ کرنا۔ میرے اپنے سگے کزنس کی مثال کے طور پر ہوا، میں واپس آ گیا، میری پوری فیملی واپس آ گئی، ناراض بھی ہوئے لوگ۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی خوشی سے زیادہ مجھے خدا کی خوشی مقدم ہے مجھ پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین جا سکتی ہیں۔ بہرحال ایک پوری ایک تفصیل طرف موضوع ہے، اور اس مختصر سے وقت میں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں پہلے سوال آیا ہے، شادی ماں باپ کی مرضی سے ہو، کچھ ٹائم کے بعد مرضی شامل نہ ہو تو کیا ہے، اور بات کرنے کیسا ہے؟ وہ ماں باپ کی مرضی تھی، آپ کی مرضی تھی، اب ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں، بہرحال اگر وہ شرعی دائرے میں آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ بات کر سکتی ہیں، مل بھی سکتی ہیں، لیکن اس ملنے میں والدین کا دل نہ دکھے، والدین کا دل نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ والدین کی، والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے لڑکی کے لیے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے۔ بھلے اس میں تفصیل ہے، مجھے نہیں پتا، جو سوال کیا گیا ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد مرضی نہیں ہے، منگنی کے دوران ضرورت کی حد تک صرف بات ہو سکتی ہے، ضرورت، صرف ضرورت، لیکن ہر چیز کو ضرورت مت بنائیے گا، ضرورت عقلی منطقی اسلامی اخلاقی ضرورت ہو، نہ یہ کہ تم نے کیا پہنا، میں نے کیا پہنا، تم نے کیا کھایا، میں نے کیا کھایا، تمہاری یہ کیا ہو رہا ہے، پکوڑے کتنے بنے، یہ چیزیں نہیں، یہ پھر آہستہ آہستہ انسان کا جو پیر ہے وہ پھسلنے لگتا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں تو جائز ہے تو آہستہ آہستہ سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ خیر چھوڑے، بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ دوسرا سوال آیا ہے جناب، سارے شادی کے سوالات آ رہے ہیں، دو افراد فکری ہم آہنگی رکھتے ہیں لیکن لڑکی کی ماں انکار کرتی ہے تو کیا حکم ہے، شادی کر سکتے ہیں نہیں کرتے؟ دیکھیں دونوں افراد میں ہم آہنگی موجود ہے، بہت اچھی چیز ہے، شادی آپ نے کرنی ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، لیکن آپ جس گھر میں جا رہی ہیں وہ آپ کی نندیں یا آپ کی ساس صاحبہ ہونے والی، ٹھیک ہے نا، تو ان تمام معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے،
سمجھوتا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ قانون کلی موجود نہیں ہے کہ جناب ایک اسپیسیفک لا موجود ہے کہ اگر ساس انکار کر رہی تو کرے, ہم نے تو شادی کرنی ہے نہیں, چونکہ آپ نے اسی گھر میں جانا ہے. تمام جوانب پر نظر رکھ کے جو ہے وہ پھر انسان فیصلہ کرے. کلی اور ایک مجموعی حکم کوئی موجود نہیں ہے. ہمانگی ہونی چاہیے. اگر ہمیں نہ پتہ ہو کہ وہاں میں اس کے ادھر خوب, جب پتہ چل جائے وہاں سے واک آؤٹ کرائیں, کوئی ارج نہیں ہے. لفافہ دینے لفافہ دیں, صلہ رحم کرنے صلہ رحم کریں. مثال کے طور پر ہماری ایک بہت ہی قریبی عزیزہ کینیڈا میں ہیں, ان کے بہت ہی قریبی فرد کی شادی تھی, مکس گیدرنگ تھی, بچہ بھی قبول کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے, کہ چونکہ بہرحال معاشرہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, شادی سے پہلے گئیں ان کے گھر میں صلہ رحم کیا, گفٹ دیں اور کہا کہ ہم شادی کے دن نہیں آئیں گے. اخلاق اچھا ہو, کردار اچھا ہو, صلہ رحم کریں, لفافہ دیں. مکس گیدرنگ میں پتہ چلا کہ جناب ناچ گانا ہے, محفل ہے, دھوم دھڑکا ہے, مکس گیدرنگ ہے, بے پردگی ہے, وہاں سے واپس آ جائیں. یہ کچھ سوالات تھے, وقت تمام ہو گیا. یہ بہت ساری پرچیاں آئی ہیں کہ التماس دعا ہے, دعائے صحت ہے. ایک مولانا حج پہ گئے تو وہ ہم کو لسٹ پکڑا دی گئی عیسیٰ علیہ ثواب کی, سورہ فاتحہ کی. مولانا نے کہا کہ سب کے لیے سورہ فاتحہ. اب جیسی اترے خواتین نے پکڑ لیا, آپ نے ہمارے مردے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب نہیں کیا. پھر دوبارہ ممبر بڑھ کہہ لیں گے کہ اللہ تک پہنچے نہ پہنچے ان تک پہنچ جائے. تو میں نام کسی کا نہیں لوں گا. جب آپ کہتے ہیں کل مؤمنین و مؤمنات, کل مرحمین و مرحمات, مسئلہ آ گئے. میرے گھر والے بھی آ گئے مرحومین, آپ کے گھر کل آ گئے, یعنی جتنے جو آج تک 3:10 تک جن کا انتقال ہوا ہے من الاولین الى 3:10, وہ سب کے سب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا, جو کچھ سنا, جو کچھ پڑھا, اسے اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے. خداوندہ ہمیں اپنی خواتین کے عظیم عمل کی سپاس گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی نسل گزشتہ, ہمارے والدین, ہمارے دادا دادی, ہمارے نانا نانی اور جن حضرات نے ہماری زندگی میں کوئی بھی جیسا بھی جس طریقے سے بھی دامِ در میں سخنیں کوئی نیک کام کیا ہے, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں مریض, مریضوں کو صحت کاملہ اجر عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. آپ کو پتہ ہے کہ امام کی سپاہ میں 313 افراد میں بھی خواتین شامل ہوں گی. خداوندہ مردوں اور عورتوں کو ان کے وظائف, جملہ وظائف عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری خواتین کا جو اصل کام تربیت اولاد ہے, ہماری خواتین کا تربیت معاشرہ جو کام ہے, انہیں اس میدان میں کامیابی عطا فرما. ہماری اولاد کو امام حسین, امام حسن, زینب ام کلثوم, قاسم و اکبر علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے ناقص عبادات اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس باقی ماندہ رمضان میں ہمیں خلوص کے ساتھ قیام کی, نماز کی, تلاوت کی توفیق عطا فرما. آخر میں اجتماعی طور پر سب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور تمام مومنین مومنات اور مرحومین کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.